भागरव की गली फिर कट गई लाइन क्या हो रहा है तो? वालेकुम अस्सलाम मेरे मुर्शिद महबूब सैयदी सनदी मुहिब्बी व महबूबी मुर्शिदी व मौलाई आरिफ बिल्लाह मुजद्दिद ज़माना हज़रत मौलाना शाह की मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के अशआर हैं। भाग रब की गली है बुरी ये गली बढ़ गई बेकली है बुरी ये गली बढ़ गई बेकली है सखी मैं चली मेरी तौबा वली है सखी मैं चली मेरी तौबा वली है बुरी ये गली बढ़ गई बेकली है सखी मैं चली मेरी तौबा वली तू है गो मंजली मत दिखा खलबली तू है गो मंजली मत दिखा खलबली सुन रही है दिल जली भाग रब की गली सुन रही है दिल जली भाग रब की गली तू है गो मंजली मत दिखा खलबली सुन रही है दिल जली भाग रब की गली फूल मुरझा गए चांदनी ढल गई फूल मुरझा गए चांदनी ढल गई अपना अंजाम भी कह गई हर गली अपना अंजाम भी कह गई हर गली बेनिशां बेनिशां हो गए हर निशां बेनिशां बेनिशां हो गए हर निशां कब्र में खाक छानी मगर क्या मिली कब्र में खाक छानी मगर क्या मिली फूल मुरझा गए चांदनी डल गई अपना अंजाम भी कह गई हर गली बेनिशां बेनिशां हो गए हर निशां कब्र में खाक छानी मगर क्या रस भरी आंख थी जुल्फ काली मिली रस भरी आंख थी जुल्फ काली मिली हाँ भला भी मगर उससे काली मिली हाँ भला भी मगर उससे काली मिली दुनियाए पानी में हर सू मिली मीर दुनियाए पानी में हर सू मिली बेकली 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 रस भरी आंख थी जुल्फ काली मिली हाँ भला भी मगर उससे काली मिली मीर दुनियाए पानी में हर सू मिली बेकली 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 आखिरी शेर है میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا شے ملی، میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا شے ملی، کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا ملی، کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا ملی، میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا شے ملی، کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں، ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں، جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی، جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی، میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا شے ملی، کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں، جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی، جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی، اے بری اے گلی بڑھ گئی بے گلی، اے سخی میں چلی میری توبہ بھلی، تو ہے گو من چلی مت دکھا کھلولی، سن رہی ہے دل جلی بھاگ رب کی گلی،
سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے ابو حکم یعنی ابو جہل، ابو جہل جو اس کا نام پڑ گیا تھا، فرمایا کہ ابو جہل کنیت عرب میں ابو جہل کی کنیت ابو حکم تھی، مگر ان اسلام سے منحرف ہونے سے اس کو ابو جہل کا خطاب دیا۔ اس مضمون کو کسی نے اس شعر میں خوب ادا کیا ہے، الناس کنوہ ابا حکم واللہ کنہ ابا جہل۔ حکم کی ضد ہے، حکم معنی حکیم یعنی عقل مند دانا، اور اس کی جہالت میں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ جہالت کا باپ بن گیا جس قسم کی اس نے حرکتیں کی۔ یہ سراقہ جب اس وقت کافر تھا اس وقت اس نے یہ اشعار کہے تھے، اے ابو حکم یعنی ابو جہل، لات کی قسم یعنی لات ان کے بت کا ایک نام ہے، اس کی قریش پوجا کرتے تھے، اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھس جانے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، میری رائے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو اور لوگوں کو بھی منع کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے۔ ام معبد اور ان کے خاوند رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ راستے میں ایک عورت ام معبد بنت خالد کے مکان پر گزر ہوا، یعنی یہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت صدیق اکبر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، راستے میں ایک عورت کے مکان پر گزر ہوا اور ان کی بکری جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ دودھ سے بھر گئے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رخصت ہوئے تو ام معبد کا خاوند آیا اور بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا، سبب پوچھا تو ام بعبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف اور کریم جوان آج ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہوئے تھے، یہ سب ان کے ہاتھ کی برکت ہے۔ خاوند یہ سن کر کہنے لگا، بخدا یہ تو وہی مکہ والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ شریف پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے، یہ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے۔ انصار کو جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کی خبر پہنچی تھی، روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے۔ اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ یکایک آواز سنی گئی کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر سب نے جوش و مسرت سے استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء نے 14 روز قبا میں قیام فرمایا۔ قیام قبا کے متعلق اقوال 3 دن، 4 یا 5 دن اور بعض روایات میں 22 دن بھی مذکور ہے۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار کو بھی مسلم تھی، اس لیے آپ کے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھیں۔ بوقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے اس لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ جو امانتیں لوگوں کی آپ کے پاس تھیں وہ ان کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی مدینہ پہنچ جائیں۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی، اور اس کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا۔ ماہ ربیع الاول بروز جمعہ قبا سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ انصار مدینہ جوش مسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ارد گرد چل رہے تھے، کوئی پیدل کوئی سوار، ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقہ کی باگ تھامنے میں پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں مقیم ہوں۔ عورتیں بچے خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے کہ چونکہ جمعہ کا دن تھا، بنی سالم بن عوف کے مکانات کے قریب جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے۔ اب جس انصاری کا مکان راستے میں پڑتا وہ التجا کرتا ہے کہ میرے غریب خانے پر قیام فرمائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وہ اللہ تعالی کی طرف سے مامور ہے، جس جگہ اس کو ٹھہرنے کا حکم ہے وہاں جا کر خود ٹھہر جائے گی۔ چنانچہ یہ اونٹنی اسی طرح چلتی رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال بنی عدی بن نجار کے مکانات آ گئے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مکان پر مقیم رہے۔ اس وقت مدینہ شریف میں کوئی مسجد موجود نہیں تھی جس جگہ موقع ملتا نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جہاں جس جگہ ناقہ بیٹھی تھی، اس جگہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی، ستون کھجور کے درخت کی لکڑی اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، اور قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ مسجد کے ساتھ 2 حجرے بھی بنائے گئے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے اور دوسرا حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے لیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و عطرت کو مدینہ طیبہ لے آئے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی سب اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا. چنانچہ ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا اور دو صاحبزادیاں فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما مدینہ آ گئیں. تیسری صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند ابو العاص نے, جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے, نہ آنے دیا. اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اپنی مادر اور دونوں بہنوں عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر مدینے پہنچے. اور اب مکہ میں صرف چند مسلمان رہ گئے جن کو سفر کی طاقت نہیں تھی, بلکہ بعض ایسے لوگ بھی وہاں سے چل نکلے کہ راستے ہی میں ان کی وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ اس کی برکات سے ہمیں نواز دے. ایک بات میں بار بار عرض کرتا ہوں, یہ جو آفت آئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جلد از جلد اس کو ٹال دے, اور اس مہلک بیماری سے جو پریشانی پیدا ہو گئی ہے امت مسلمہ کو خاص طور سے, اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد دور فرما دے, اور جو لوگ مبتلا ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کرنے کا کام ہم کرتے رہیں. کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ کیبل اور موبائل ہر وقت ہاتھ میں ہو اور ساری دنیا کی خبروں کے پیچھے لگا رہے, اس سے اور پریشانی بڑھتی ہے, اور پریشانی سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں, اور ڈپریشن اور ٹینشن پیدا ہو رہی ہے. اس کا حل تو یہ ہے, صاف صاف ایک ہی راستہ ہے کہ جتنا تحمل ہو اتنا استغفار اور توبہ کریں, اور ذکر و اذکار میں لگے رہیں, اور جو وقت ہمیں گھر میں رہنا ہے سارا دن گھر میں رہنا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کر کے اپنی آخرت کو کا سامان تیار کرتے رہیں, اور یہ نہ ہو کہ ہم اس وقت کو غفلت میں گزاریں اور خبریں سننے میں اور فضول کاموں میں. ہر وقت موبائل دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں لوگوں کے موبائل, گھر میں بیٹھے ہیں بات, دس آدمی بیٹھے ہیں, چار آدمی بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں تو موبائل بھی ساتھ میں دیکھتے چلے جا رہے ہیں, نہ دماغ حاضر ہے, اور ہر وقت پریشان اور ہر وقت ٹینشن کی خبریں. اس سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اس سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے, اور ضرورت کے درجے میں موبائل کو استعمال کریں, کسی سے بات کرنی ہے کوئی کہنا سننا ہے, لیکن ہر وقت جو یہ نیٹ اور کیبل سے دنیا جہان کی خبریں اور اب کیا ہو رہا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے اور پریشانی اور مصیبت اور ٹینشن, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے نقصان ہی نقصان ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے غفلت کا بہت بڑا ذریعہ یہ موبائل, خبریں سننا اور یہ کرنا. بہت سے لوگ بری چیزیں اس میں نہیں دیکھنا چاہتے لیکن خبروں کے بہانے اور دوسری چیزوں کے بہانے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے غفلت ہو جاتی ہے. اس کا بہت دھیان کرنا چاہیے. اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم آج کا آج بھی چھوٹا سا گفتگو کا حصہ ریکارڈنگ آئی ہے, حضرت والا دامت برکاتہم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے جس کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں, اور حضرت ذنون علیہ السلام کی بھی دعا ہے یہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس آیت کریمہ کی برکت سے تین اندھیریوں سے نجات دی, ایک رات کا اندھیرا, ایک سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, اور ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا. اس میں حضرت یونس علیہ السلام کو اس سے آپ نے اس آیت کریمہ کی برکت سے رہائی دی. تو یہ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں اسم اعظم بھی ہے, تو اس کا ضرور اثر ہوتا ہے, تو اس کی کثرت کریں. اور ایک درود شریف کی کثرت, اس میں صلاۃً تنجینا بھی ہے, اور عربی جو ہے کہ عربی کے اشعار بھی قصیدہ بردہ کے ہم بتا چکے ہیں جو اس میں پڑھے جاتے ہیں قصیدہ بردہ میں, تو اس کے وہ اشعار بھی پڑھے, وہ بھی بہت درد بھرے اشعار ہیں اور بہت بہترین درود کے طور پر ہے وہ. اور ایک دعا فصح الیا الہی کل صعب, بحرمت سید الابرار ساحل. یہ جو کیا جا رہا ہے سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ, تو یہ بھی اسی کے لیے ہے, بلاؤں کے ٹالنے کا. جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ نشر الطیب ایک کتاب ہے, نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں اس کو لکھنا شروع کیا. اس وقت تعاون کی وبا پھیلی ہوئی تھی, تو جس دن لکھتے تھے اس دن کوئی موت نہیں ہوتی تھی, اور جس دن ناغہ ہو جاتی تھی تو اس دن کئی اموات ہو جاتی تھیں. تو جب مسلسل یہ روایت حضرت تھانوی کو پہنچی تو پھر حضرت تھانوی نے اس کو مسلسل روزانہ لکھنا شروع کیا, حتیٰ کہ تعاون کی وبا بالکل ختم ہو گئی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں, سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں. آپ کے تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے, تو حبیب کا تذکرہ بھی حبیب ہوتا ہے, تو اس کی برکات ہوتی ہیں. اسی طرح درود شریف کی بھی برکات ہیں, دفع بلا کے لیے بہت مجرب ہے یہ درود شریف. کوئی بھی درود شریف پڑھ لے, اور صلاۃ تنجینا اس کا اہتمام کرے. اور سب سے بڑا وظیفہ گناہ سے بچنا ہے, کہ اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچائیں اور بدنگاہی سے بچائیں. گھر میں پڑے پڑے یہی ایک کام مل گیا لوگوں کو کہ وہ کیبل کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہیں, موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کبھی گیم کھیل رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. ان چیزوں سے وقت کا ضیاع. جب آنکھ بند ہوگی تو ایک ایک لمحے کی قیمت معلوم ہوگی, کہ ہمارے لمحات جو اللہ سے غفلت میں گزر گئے, اس کو اگر ہم اللہ کا نام لینے میں, اللہ سے مناجات کرنے میں, اور اللہ کو یاد کرنے میں اس کو استعمال کرتے, تو کس قدر بڑے بڑے انعامات وہاں ملیں گے. اس کو دیکھ کے پھر انسان حسرت کرے گا کہ کاش ہم ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے. تو اس کا بات کا خاص اہتمام کریں کہ اپنے اوقات کو ضائع نہ ہونے دیں. کھائیں پئیں, ہنسیں بھولیں, سو جائیں, لیکن گناہ میں مبتلا نہ کریں اپنے آپ کو. خصوصاً نگاہ کی حفاظت رہے اور زبان کی حفاظت رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.